نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیز و بھائی اور بہنوں ناچیز نے آپ کے سامنے دوسرے پارہ سے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 177 تلاوت کی ہے. ناچیز نے تلاوت کا ثواب حاصل کیا ہے اور آپ نے سماعت کر کے ثواب حاصل فرمایا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو. ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء کرام علیہم السلام پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں کو یتیموں کو مساکین کو راہگیروں کو سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیں اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں. اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پورا نظام زندگی بیان کر دیا ہے. اس میں ایمانیات بھی ہیں، اعتقادیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، اور ان تمام اعتقادیات، عبادات، ایمانیات اور معاملات کو پورا کرنے والوں کو اللہ کریم نے سچے اور متقی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا کہ جو یہ خوبیاں پوری کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سچا ہے اور وہ پرہیزگار ہے. ایک ہے، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، جو بھی ان شرائط کو پورا کر دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پرہیزگاروں کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. بات یہاں سے چلتی ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بات کہی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے بات کہی گئی. یہود و نصارہ ان اقوام میں یہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، تو یہودی مشرقی حصے کی طرف منہ کرتے تھے اور عیسائی مغربی حصے کی طرف منہ کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ زیبہ فرما کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جو ہی قبلہ بدلا تو ان کی طبیعتوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی کہ یہ کیا ہے، پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ادھر شروع کر دیے. تو انہوں نے کہا کہ نیکی تو اصل یہ ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، اور ان دونوں میں بھی اختلاف تھا، وہ مشرقی حصے کی طرف منہ کرتے تھے اور وہ مغربی حصے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرقی طرف منہ کرو یا مغربی طرف منہ کرو، نیکی کیا ہے؟ ولکن البرا. تو اللہ تعالیٰ نے نیکی بتائی ہے کہ کیا ہوتی ہے. مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا، اللہ کو نہ ماننا، نہ نبی اللہ کو ماننا، نہ کتاب کو ماننا، نہ آخرت کو ماننا، اور کہنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ نیکی ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء علیہ السلام پر. اور ان کی حالت اپنی یہ تھی کہ یہ یہود و نصارہ جو تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا. سورۃ توبہ میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصاریٰ المسیح ابن اللہ. عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ایک طرف وہ ان انبیاء کو اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نیکی تو یہی ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کرو. مشرق والے اس پر ہی یقین رکھتے تھے کہ یہی نیکی ہے، اور مغرب والے اس پر یقین رکھتے یہی نیکی ہے، اور دوسری طرف کیا کرتے تھے، انبیاء کو اللہ کے بیٹے بنا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، نیکی یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لایا جائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانا جائے. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے گا، ایمان باللہ صحیح ہوگا، تو پھر باقی جتنی باتیں ہیں وہ درست ثابت ہوں گی. اور ایمان باللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے والیوم الآخر کو ذکر بیان فرمایا. ایمان باللہ اور یوم آخر، ان دونوں کے درمیان سارا کچھ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور آخرت کے دن پر. جب اللہ تعالیٰ پر ایمان درست ہوگا اور آخرت کے دن پر ایمان درست ہوگا، تو یہ تبھی درست ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول مانا جائے گا. کیونکہ آپ ہی نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کروائی کہ اللہ ایک ہے، اور آپ ہی نے آخرت کے بارے میں تفصیل ارشاد فرمائی ہے. تو ایمان باللہ میں خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پاک کو ماننا ہے، اور ایمان بالآخرت میں یوم آخر جو ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں، بلکہ یہ ان تمام باتوں پر مشتمل ہے ایمان. باس بعد الموت، حساب، میزان، صراط، جنت، دوزخ، مقام معمود، شفاعت، نجات، اس آخرت کے دن میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. ساری باتوں پر اگر یقین ہوگا تو پھر آخرت پر صحیح یقین ہے. صرف اتنا کہہ دینے سے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں یقین مکمل نہیں ہے. ساتھ یہ ماننا ہوگا کہ آخرت میں جتنی باتیں ہیں، قیامت کے بعد قبروں سے اٹھنا، میدان حشر میں اکٹھے ہونا، حساب و کتاب ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معمود پر بیٹھنا، آپ کی شفاعت، جنت میں جانا، دوزخیوں کے دوزخ میں جانا، یہ تمام حساب و کتاب یوم آخر میں جمع کیا جاتا ہے. یعنی یہ ساری باتیں یوم آخر کے اندر موجود ہیں. یوم آخر پر ایمان تبھی درست ہوگا جب یہ ساری باتیں مانی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کو پہلے بیان کیا، اور آخرت پر ایمان بعد میں بیان کیا ہے، اور یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کرائی ہوں، اور آپ کے ذریعے بیان کرانے کا مقصد و مدعا واضح ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان چیزوں کو مانے گا اس کا ایمان صحیح ہے، اور جو آپ کو نہیں مانے گا وہ آخرت کو مانے، وہ اللہ کو ایک مانے، وہ جو مرضی مانتا پھرے، اس کا مان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان باللہ کے بعد ایمان آخرت میں وہ ساری چیز آ گئی۔ بعد عظیم فرمایا والملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ تخلیق میں انسان کے بشر عبادے میں آنے سے پہلے تخلیق میں ملائکہ پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تخلیق میں سب سے اول ہے، لیکن بشر عبادے میں آدم علیہ السلام سے لے کر آگے آنا یہ بعد میں ہے، پہلے ملائکہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بعد پھر ملائکہ کا ذکر کیا، فرشتے۔ اور فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نوری مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے ہیں، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان کو ہم عباد الرحمن فرمایا ہے، رحمان کے بندے، بل عباد مکرمون فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے عزت والے بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مختصراً ان کی کچھ حالت بیان فرمائی ہے ملائکہ کی، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتے تخلیق فرمائے ہیں پیغام رساں، اولی اجنحت مثنا و ثلاثہ و رباع، وہ فرشتے جو ہیں کسی کے دو پر ہیں، کسی کے تین پر ہیں، اور کسی کے چار پر ہیں، یزید و فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدائش انسانیت میں، تخلیق انسانیت میں، آفرین سے ملائکہ میں اللہ جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے۔ جناب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے ان کی اصلی حالت میں؟ تو امام مسلم نے باب المعراج میں حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، 600 ان کے پر ہیں، یہ تو 3-4 پر ہیں نا، آگے اللہ فرماتا ہے میں جتنا چاہوں بڑھاؤں، 600 پر اللہ کریم ان کے تخلیق فرمائے۔ اور ان پر ایمان لانا بھی ایمانیات میں سے، لیکن یہودی جو تھے اور عیسائی وہ جناب جبرائیل علیہ السلام سے بھی کیڑ رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ وہ کیا دشمنی رکھتے تھے؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف آتے رہے، وہی ادھر آتی تھی اور یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سلسلہ وہی جو تھا وہ سلسلہ بنی اسماعیل میں شروع ہو گیا، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور کہا یہ تو بندہ ہی صحیح نہیں ہے، اچھا بھلا ادھر آ رہا تھا ادھر جانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی کتاب عظیم کی سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قل من کان عدو لجبریل، کہ آپ فرما دیجئے جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوا، نزلہ علی قلبی کا باذن اللہ، وہ کوئی خود لا رہا تھا آپ کے قلب انور پر قرآن، وہ تو اللہ کے حکم سے لا رہا تھا، مصدق لما بین یدی، اور وہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر اتر رہی ہے، جی فرمایا وہ انہی کی کتابوں کی تو تصدیق کرتی۔ اب یہ دشمن ہو گئے، یہ کتاب قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتی ہے، زبور کی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی تصدیق کرتی ہے، صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جن کتابوں کو یہ مانتے ہیں انہی کی تو تصدیق کرتی ہے، اور اگر ادھر آئے جبریل علیہ السلام تو ان کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اور یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا، ان کے دشمن ہو گئے، اور جناب جبرائیل علیہ السلام جو کتاب لا رہے ہیں اللہ کریم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کتاب ایسی ہے مصدق لما بین یدی، کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ بشرا للمومنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ملائکہ کے دشمن تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے انکار کو تمام فرشتوں کے انکار میں بیان کیا کہ ایک جبریل کا انکار کرنے والے, صرف ایک جبریل علیہ السلام کا انکار کرنے والے نہیں ہیں بلکہ تمام ملائکہ کا انکار کر دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جی پہلے جبریل علیہ السلام کو علیحدہ بیان کیا, پھر آگے پھر علیحدہ بیان کیا, ساتھ میکائیل علیہ السلام کو بیان کیا کہ جو کوئی دشمن ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا, جبرائیل علیہ السلام کا, میکائیل علیہ السلام کا, تو اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کا دشمن ہے. تو ملائکہ جتنے بھی ہیں, چاہے ہم ان کے نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے, جو تخلیق ہو چکے, جو اللہ پاک نے بنائے ہیں یا بننے ہیں, جتنے بھی ملائکہ ہیں, تمام پر ایمان لانا یہ بنیادی اعتقادیات میں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اے یہود و نصارہ, اے مسلمانوں تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, بلکہ ایمان باللہ صحیح ہونا چاہیے, اور آخرت کے جتنے بھی اجزاء ہیں جو کچھ اس میں, سب پر ایمان ہونا چاہیے, والملائکہ اور تمام فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے. اب فرشتوں کے بعد ول کتاب کا ذکر آ گیا, کتاب کو واحد بیان کیا گیا, فرشتوں کو جمع بیان کیا گیا, والنبیین انبیاء کو جمع بیان کیا گیا. چونکہ یہ کتاب اتر رہی ہے اور اس کتاب میں تمام کتابوں کی تصدیق ہے, اس کتاب میں تمام انبیاء کا ذکر آتا ہے, جس نے اس کتاب کو مان لیا اس نے ساری کتابوں کو مان لیا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ول کتاب کا ذکر فرمایا خصوصی طور پر, والنبیین اور تمام پیغمبروں پر. یہ ایمانیات اور اعتقادیات کی بنیادی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, آخرت پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان اور انبیاء پر ایمان. اب ملائکہ, کتاب اور انبیاء, ان کو ترتیب سے اس لیے بیان کیا کہ کتاب لانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام, اور آئی ہے انبیاء علیہ السلام پر, جن جن پر جو کتابیں اتری ہیں, تو درمیان میں کتاب کا ذکر کیا, پہلے انبیاء پھر کتاب, پہلے فرشتے پھر کتاب اور پھر انبیاء. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسی بیان فرمائی ہے کہ کتاب لانے والا فرشتہ, آئی ہے کتاب, آئی ہے انبیاء کی طرف. تو اس ترتیب سے ایمان باللہ اور پھر آخرت پر ایمان, یہ انتہا اور ابتدا اور انتہا بیان کر دی, اور پھر درمیان میں ملائکہ, کتاب اور انبیاء کو بیان کر دیا. یہ ہے ایمانیات. اب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حقوق العباد اور معاملات کو بیان فرمایا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اب یہاں بھی ایک ترتیب دی ہے, وہ ترتیب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال, اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, جو مال ہے نا اپنا, وہ اس کی محبت میں. اب اپنا مال کون سا ہے؟ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ کرام, تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا اپنا مال کون سا ہے؟ انہوں نے اس سوال کو بڑا سادہ, سمپل, عام فہم جانتے ہوئے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو مکانات ہیں, یہ باغات, یہ بکریاں, یہ اونٹ, ہے جی, یہ اناج, یہ مال و زر اپنا ہی تو ہے. ہمیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بکریاں, یہ اونٹ, یہ باغات, یہ کنویں, یہ مکانات, یہ تشریح میں بات عرض کر رہا ہوں, تشریح میں, اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے, اچھا اب وہ یہ بتائے کہ اگر ابھی اس کا انتقال ہو جائے تو پھر کس کا مال ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو پھر وارثوں کا مال ہے. تو فرمایا کہ اپنے مال سے محبت کرنی چاہیے کہ دوسروں کے مال سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مال سے محبت کرنی چاہیے. تو فرمایا پھر یہ تو وارثوں کا، یہ اپنا تو نہیں ہے، یہ تو اپنا نہیں مال. تو عرض کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اپنا مال کون سا ہے؟ فرمایا اپنا مال وہ ہے جو انسان زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، یہ اپنا مال ہے. اور یہ جو مال ہے اپنا، اس مال کو جب انسان اپنا سمجھتا ہے، سمجھ کے خرچ کرتا ہے نا، تو پھر آگے اس کا نیکی کا سلسلہ چلتا ہے. جو جمع کر دیا ہے وہ پیچھے وارثوں کا ہے، اور وارثوں کے لیے چھوڑنے کی ممانعت نہیں ہے کہ نہ چھوڑو، نہیں، ان کے لیے بھی چھوڑنا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مرتے ہوئے وہ کہے کہ میرا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف ہے، وہ نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ ایک بڑا تین حصہ اپنے مال کا وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن باقی جو اس کا مال ہوگا اس کی بیوی میں، اس کے ماں باپ میں، اس کے بال بچوں میں، یہ تقسیم ہوگا. جی اپنا جو مال ہے وہ وہی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم نے سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے ام المومنین، یہ گوشت ہے تقسیم کر دینا. انہوں نے گوشت کو تقسیم کر دیا. اچھا، تقسیم کرنے سے کچھ رہ گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومنوں کی ماں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ گوشت کا کیا بنا؟ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ صدقے قربان جائیں، سارا ختم ہو گیا، یہ بچ گیا، وہ ٹکڑا جو تھا نا، عرض کیا سارا ختم ہو گیا، یہ بچ گیا. وہ نہیں، ایسے نہیں کہو، بلکہ اس طرح کہیں کہ سارا بچ گیا، یہ ختم ہو گیا، سارا بچ گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ہمارا بچ گیا، وہ آخرت کا جمع ہو گیا، جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا. تو اپنا مال اور بچا ہوا مال، اپنا مال وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے آخرت کے لیے خرچ کریں گے، اور بچا ہوا مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا. اور پھر یہ جو مال ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم نے مزید ہماری اصلاح فرمائی ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ انت صدقہ وانت صحیح وشعین تعمل الغناء وتخشى الفقر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین افضل صدقہ یہ ہے کہ اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا جائے. صحت اور جب مال سے محبت ہو، جوڑنے کی محبت ہو، جمع کرنے کی محبت ہو، اس وقت اس محبت کے لمحات میں اور صحت کی حالت میں جو مال خرچ کیا جائے گا، اور پھر جب کمی کا اندیشہ ہو، کمی کا اندیشہ ہو، تو فرمایا اس وقت دل میں خیال ہو کہ یار یہ مال رہے تو یہ اور بڑھے گا، مال کی زیادتی کی رغبت ہو اور کمی کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں جو صدقہ اور خیرات کیا جائے گا، مال تقسیم کیا جائے گا، نبی پاک فرماتے یہ افضل صدقہ خیرات. اور یہ جو مال ہے یہ اپنا مال ہے، باقی وارثوں کا ہے، باقی وارثوں کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے. فرمایا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں، جتنا جتنا کسی کا سب خود ہی لے لیں گے، جتنا جتنا کسی کا ہے نا وہ خود ہی لے لیں گے. یہ دیکھیں اس نے آخرت کے لیے اپنی کیا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو بیان کرنے کے بعد معاشرتی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بیان کیا ہے، جو سب سے معاملات کے اندر اور انسانی قلب کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے مال. وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ. اب ترتیب دیکھیں، پہلے قرابت دار، پھر یتیم، پھر مساکین، پھر مسافر، پھر سائل، اور پھر لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے. یہ ترتیب ایسے ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں، جسے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس میں خیرات، صدقات کی تقسیم سب سے پہلے ترجیح جو ہے وہ قرابت داروں کا ہے. اب قرابت داروں میں کچھ قریب کے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے دور کے ہوتے ہیں. چچا، تایا، پھوپھی یہ قریب کے قرابت دار ہیں، ماموں اور خالہ یہ دور کے، کیونکہ باپ کی وجہ سے چچا اور پھوپھی بنے اور ماں کی وجہ سے ماموں اور خالہ بنے. ان میں جو غریب اور محتاج ہیں ان پر خرچ کرنا ہے. پھر ان میں مزید ترتیب یہ ہے، ان میں جو قریب رہتا ہے پہلے ان پر خرچ کرنا ہے. مثلا چچا قریب رہتے ہیں، ماموں دور رہتے ہیں، چچا پر خرچ کریں، اور اگر ماموں قریب رہتے ہیں چچا دوسرے شہر میں رہتے ہیں پہلے ماموں پر خرچ کریں. لیکن ترجیح ان کو ہے، قرابت داروں کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ دینا، عام صدقہ دینا اس کا سنگل ثواب ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے. عام کو دے دیا اور صدقے کا ثواب ملا، لیکن جب رشتہ دار کو دیا، ایک یہ کہا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، دوسری کا حقدار ہے، رشتہ دار بھی اور حقدار بھی ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملا، ایک صدقے کا ثواب ملا. تو رشتہ داروں کو دیتے ہوئے دونوں نیتیں کرنی چاہیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، اس لیے اس کو دے رہا ہوں صلہ رحمی کی وجہ سے، اور دوسرے میں نے دینا تو ہے ہی، چلو اس کو دے دیتا ہوں، تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذوی القربا کو پہلے بیان کیا ہے، پھر باقی جتنے بھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات پانی یتیموں کو پہلے بیان کیا، مساکین، مسافر، سوالیوں اور گدنے چرانے والوں میں سے پہلے یتیموں کو بیان کیا. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانوں میں یتیم انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا والد فوت ہو جاتا، اس کو یتیم کہتے ہیں. لیکن جب یہ بالغ ہو جاتا ہے پھر یتیم نہیں کہہ سکتے اس کو. ہمارے عام طور پر معاشرہ میں ایک بات چلتی ہے کہ جب کسی بچی کی شادی ہونی ہو نا تو کہتے ہیں یہ یتیم بچی ہے تو آپ اس کی مدد کرو، ہے جی، بجائے اس کے اس کو یتیم کہنے کہنا چاہیے کہ اس کا باپ سر پر نہیں، اس کی مدد کرو. کیوں؟ جب بالغ ہو جاتا ہے نا انسان تو پھر وہ یتیم نہیں ہوتا، سن بلوغ سے پہلے پہلے یتیم کہلاتا ہے ضابطے کے مطابق، اور جب بالغ عاقل ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا. کیونکہ ایسے موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بچی کی یتیم بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کی مدد کرو، یہ کہنا چاہیے کہ اس بچی کے سر پر اس کا باپ نہیں ہے، بے آسرا ہے، اس کی مدد کرو، تاکہ وہ گفتگو میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے اس کی صحت کے ساتھ میں گفتگو کرے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو بہت ترجیح فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے بہت خوش ہوتا ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ محبت کی جاتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال یتیم کے سر کے اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بالوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے، فرمایا نمبر ایک یتیموں سے پیار کیا کرو، نمبر دو تلاوت قرآن پاک کیا کرو، نمبر تین قبروں کی زیارت کیا کرو، تیرا دل نرم ہو جائے گا. جی یتیموں سے پیار کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کسی بچے کو رلایا جاتا ہے، اس کو تکلیف دی جائے، اذیت پہنچائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے اس بچے کو تکلیف دی، جس کے باپ کو میں نے اسے جدا کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کی حمایت میں گفتگو فرماتا ہے. تو قرابت داروں کے بعد اگر قرابت داروں میں یتیم ہے تو پھر تین باتیں ہو گئیں، ایک قرابت دار، دوسرا یتیم، تیسرے خیرات. اور اگر یتیم قرابت داروں میں نہیں ہے تو پھر باہر میں جو یتیم ہے پھر صدقہ و خیرات دینے میں اس کو ترجیح دی جائے گی. ایسے ہی مساکین، پھر راہگیر اور سائل اور گردنے چھڑانے میں. ان باتوں کے بعد پھر اللہ پاک نے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے. مالی اشار اور قربانی کے بعد اللہ کریم نے حقوق اللہ جسے کہتے ہیں حقوق اللہ کا ذکر کیا ہے. جی وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہے، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس عبادت کا ذکر آیا ہے اس کا نام ہے نماز. اس سے زیادہ کسی عبادت کا ذکر، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کسی کا ذکر نہیں. سب سے زیادہ عبادات میں نماز کا ذکر آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم نے جو تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. یعنی نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے. نماز، نبی کریم فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز کا مقام عبادات میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام جسم کے ساتھ. اگر سر کٹ جائے تو آدمی بچتا نہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین بھی بچتا نہیں, کیونکہ نماز ایسے ہے جیسے سر کا مقام ہے جسم کے ساتھ. انگلی کٹ جائے زخمی ہو جائے, ہاتھ زخمی ہو جائے, ٹانگ کٹ جائے زخمی ہو جائے, ہاں جی یہ ساری چیزیں کٹ جائے زخمی ہو جائے, آنکھ ناک کان وغیرہ, بندہ مرتا نہیں ہے معمول میں, معمول میں مرتا نہیں ہے, لیکن سر کٹ جائے تو بچتا نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات میں نماز کو سر کا درجہ دیا ہے. اور حضرت شیخ شیخ المشائخ قندیل نورانی شہباز الہ مکانی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں, ہمیں کوئی آ کر کہہ دے نا, جھوٹا آدمی کہہ دے کہ حملہ آور آ گئے, تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اٹھا آدمی, اس کی بات مان لیں گے, اس کی بات کو مان لیں گے جی. لیکن فرمایا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو تو لوگ مانتے نہیں, لوگ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو, لوگ نہیں مانتے. چلو اس کو ایسے دیکھ لیتے ہیں, کسی نے انکروچمنٹ کی ہو بازار میں, اپنی دکان بڑھائی ہو, اور کوئی آ کر کہہ دے کارپوریشن والے آ گئے ہیں, نہ اس کی نماز کو دیکھیں گے, نہ شکل کو دیکھیں گے, نہ اس کے کردار کو دیکھیں گے, کہیں یار وہ سائیکل والا کہہ گیا پیچھے آ رہی کارپوریشن, تو اس کی بات مان کے سارا سامان اٹھا لیتے کہ نہیں اٹھا لیتے. تو نبی اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو. نماز کافر اور مومن کا فرق کرتی ہے, کون مانتا ہے, کتنے مانتے, کتنے نہیں مانتے, اور مقام نماز کیا نگاہ مسلمان کے اندر ہے, کیا فوقیت ہے, کس کو فوقیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت آتا تو ہر کام پر نماز کو فوقیت دیتے تھے. تاجروں کو نماز پر فوقیت دینی چاہیے, پروفیسر ڈاکٹروں کو نماز پر فوقیت دینی چاہیے, عوام الناس کو نماز پر فوقیت دینی چاہیے, ہر مومن کو نماز پر فوقیت دے, ہر مومن کو چاہیے کہ نماز کو فوقیت دے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درجہ عطا فرمایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے. ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں جی, ہماری اولاد کہتے ہیں نا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو کتنی قربانیاں کرتے ہیں اس کے لیے, کتنا کچھ کما کے لاتے ہیں, اور کیا ان کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں جی, اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہم کیا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں جی, کیسے اہتمام, اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں نماز کے بارے میں, کیا ان کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں یا فارغ ہو جاتے ہیں, بڑی اہمیت اس بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق میں نماز کو بیان کیا ہے, اور اس کے بعد زکوٰۃ کو بیان کیا ہے. اکثر جگہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا بیان آتا ہے. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حقوق العباد کا ذکر کیا, اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جو بات بیان ہوئی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کہ جب عہد کر لو, قول کسی سے کر لو تو قول کو پورا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی مبارک وسلم کی ذات کریمہ نے جب منافقوں کا ذکر کیا ہے تو منافقوں کی ایک حدیث پاک میں تین اور ایک حدیثی میں چار ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی جو حدیث شریف ہے آیت المنافق ثلاثن, آپ نے فرمایا کہ مومن کی تین نشانیاں ہیں, اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا تمنا خان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ منافق جب بات کہے گا تو جھوٹ بولے گا, نمبر دو جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, نمبر تین جب اس کے پاس امانت رکھیں گے تو امانت میں خیانت کرے گا. یہ منافق کی نشانیاں بیان کی ہیں, اور اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین جگہ تین مقامات پر بیان کی, حدیث نمبر 33, حدیث نمبر 2749 اور حدیث 6095. امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے, حدیث نمبر 95, شرح سنہ جلد 1 صفحہ 97, مسند احمد جلد 2 صفحہ 357, ابن کثیر جلد 1 صفحہ 183, کنز المال حدیث نمبر 842, السن الکبری للبیہقی جلد 6 صفحہ 85 اور صفحہ 288 جلد 10 صفحہ 196، تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 177، اور ماہنامہ سیدھا راستہ جو اس مہینے کا نومبر کا شمارہ ہے اس کے صفحہ نمبر 9 پر یہ سارے حوالے درج ہیں اور پوری حدیث شریف نقل ہے۔ پھر ایک حدیث شریف جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتیں بیان کی ہیں منافقوں کی، نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا، نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا، اور گالیاں بکنا، جھگڑا کرے تو گالی پر گالی دیتا جائے، یہ منافقین کی 4 نشانیاں آپ نے بیان کی۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ نہ وہ گالیاں بکتا ہے، نہ عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہ جھوٹا وعدہ کرتا ہے، اور نہ ہی وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب تر منہ کر لو اور جھوٹ بول لو اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جاؤ، وعدہ خلافیاں کرو اور امانتوں میں خیانت کرو، بلکہ کیا کرو، عہد کی پاسداری کرو، قول پورا کرو، اور جب کوئی مصیبت سختی آ جائے تو اس وقت کیا کرو، صبر کرو۔ یہ جب ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی وہ لوگ کون ہوں گے، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، اور وہ اولئک هم المتقون، اور یہی متقی اور پرہیزگار لوگ۔ سچے بننے کے لیے اور متقی ہونے کے لیے ان تمام خصائل، خوبیوں اور عادات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید میں اپنے پیاروں کا ذکر کرتے ہوئے جو ان کے خصائل بیان کیے ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کرتے کرتے آخر میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے یہ کون ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آگے 2 سے آگے باتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 نماز 5 کا قیام، نمبر 3 اس کی راہ میں دیو مال میں سے خرچ کرنا، نمبر 4 کتاب قرآن مجید پر ایمان، نمبر 5 پہلی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 6 آخرت پر ایمان۔ یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ فلاح پانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون، جو لوگ ہیں فلاح پانے والے، متقین جو ہیں، کامیاب جو لوگ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مختلف صورتوں میں جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں وہ میں خلاصے کے طور پر سناتا ہوں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب لانا، نمبر 2 نماز 5 قائم کرنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی دیو مال میں اس کی راہ میں خرچ کرنا، نمبر 4 قرآن مجید پر ایمان لانا، نمبر 5 پہلی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 6 آخرت پر ایمان لانا، نمبر 7 بھلائی کی طرف بلانا، یدون الخیر، نمبر 8 امر بالمعروف کرنا، نمبر 9 نہی عن المنکر کرنا، نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، نمبر 11 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا، نمبر 12 پوری کتاب کی پیروی کرنا، نمبر 13 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، نمبر 14 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا، نمبر 15 اللہ تعالیٰ کی بات کو سننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، نمبر 16 اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا۔ یہ کامیاب لوگوں کی خوبیاں رب کائنات نے بیان، یہ پورے قرآن مجید میں پھیلی ہیں، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولئک هم المهتدون کہہ کے ان کا ذکر کرتا ہے، کہیں اولئک من الصالحین کہہ کے ذکر کرتا ہے، کہیں اولئک هم المؤمن حقا بیان فرماتا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، کہیں اولئک هم الوارثون یہ وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے 18واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے کون، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں، اور ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، بہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، زکاة دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اولائک ہم الوارثون، یہ وارث ہیں۔ اب یہ وارث کے لفظ سے ہمیں سمجھ نہ آئی کہ کس چیز کے وارث ہیں، تو آگے فرما دیا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں، فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولائک ہم اولو الالباب فرمایا، اولائک ہم الراشدون، اولائک ہم المقربون، صدیقون، صادقون، یعنی مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں جو ان معاملات کو، عبادات کو اور انسانی حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب اور کامران فرمائے، اور ان کے مقابلے میں جو آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو دین کا انکار کرتے ہیں، جو کتابوں کا انکار کرتے ہیں، جو ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، جی جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن لفظوں میں یاد کیا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 27، اولئک هم الخاسرون، منافقین، اولئک هم الظالمون، ظالم، اولئک هم الضالون، گمراہ، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو اللہ کے اتارے پر، بما انزل اللہ، حکم نافذ نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں، وہ حکمران جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتے، وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر، اللہ تو کسی سے نہیں ڈرتا، ہمیں تو ڈر ہوگا نا کوئی پکڑ کے نہ لے جائے، اللہ کو کیا ڈر ہے؟ وہ صاف بات کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں جو اللہ کی، اللہ فرماتے ہیں جو میری نازل کردہ حکام کو نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آیت 45 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ ظالم ہیں جو ہماری نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق لوگ۔ عام طور پر قرآن مجید میں ظالم کافر کو کہا جاتا ہے، اور عام طور پر قرآن مجید میں فاسق منافق کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تین لفظوں میں بات بیان کی ہے، کافرون، ظالمون اور فاسقون، کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کتابوں کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، بنیادی اعتقادیات کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے گمراہوں میں، ظالموں میں، کافروں میں، غافلوں میں، کاذبوں میں شامل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو مفلحون، متقون، مہتدون، صالحین، فائزون، راشدون، یعنی وارثون، مقربون، صدیقون کر کے اللہ پاک نے ان کی شانیں بیان فرمائی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو توجہ ہماری دلوائی ہے، وہ خصوصی طور پر تین باتیں، ایمانیات، اعتقادیات، ایک دوسرے مخلوق سے تعلق مال کے ذریعے، اور عہد و پیمان کی پاسداری، وعدوں کی وفائی، اور تیسرے حقوق اللہ۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اور 52 اور 53، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمام باتوں کا، پورے قرآن مجید کا نچوڑ بیان کیا ہے۔ فرمایا نمبر 1، شرک نہ کرو، نمبر 2، والدین کے ساتھ نیکی کرو. نمبر تین، مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو. نمبر چار، چھپ کر بے حیائی کے کام نہ کرو. نمبر پانچ، سرعام بے حیائی نہ کرو. نمبر چھ، کسی انسان کو قتل نہ کرو. نمبر سات، یتیم کا مال نہ کھاؤ. نمبر آٹھ، نا پورا کرو. نمبر نو، تول پورا کرو. نمبر دس، انصاف کی بات کہو. نمبر گیارہ، عہد کی پاسداری کرو. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہیں میں تاکید کرتا ہوں تاکہ تم نصیحت مانو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیچھے چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور راہیں نہ چلو کہیں تمہیں اس کی راہ سے جدا نہ کر دیں وہ. ذالکم وصاکم، اور یہ تمہیں حکم فرمایا گیا ہے بہی ساتھ اس کے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ قرآن مجید میں ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور جب ہم کوئی بات نہیں ماننا چاہتے اللہ تعالیٰ کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کوئی ہمیں کہے کہ بھائی یہ کام ایسے کرو، کہ یہ مولویوں کے مسئلے ہیں. یعنی قرآن مجید کو، اس کی آیات کو، اس کے احکام کو مولویوں کا مسئلہ کہہ کے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، اتنا ظلم ہم کرتے ہیں. تو مولوی نے کیا بات کہی؟ یہ کہہ رہے نماز پڑھو. مولوی صاحب نے یہی کہا نا کہ حق نہ مارو کسی کا، ظلم نہ کرو. خوشی کے موقع پر ہندو آنا، یہودی آنا، رسومات پر نہ چلو، مسلمانوں کے طریقے، یہی کہتا ہے نا، انصاف کرو، کسی کا حق نہ مارو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیدا ہوتے کسی حق نہیں مارا ہے، اور حق نہ مارنے کی تعلیم دی ہے. آپ نے جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا ہے تو ایک طرف سے پیا ہے، جب تک پیا ہے دوسری طرف سے نہیں پیا. اور اس پر ہمارے بہت بڑے محدث شیخ عبداللہ احمد سے دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر علماء نے غور و فکر کیا ہے کہ آخر کیا بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دودھ کیوں پیتے، دوسری طرف سے دودھ کیوں نہیں پیتے تھے. تو جب انہوں نے غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ حلیمہ سعدی کے ایک اور بیٹا تھا جو دودھ پیتا تھا، تو آپ نے پیدا ہوتے ہی تعلیم دینا شروع کر دی کہ ہم کسی کا حق نہیں مارنے، ہم تو حق دلانے کے لیے آئے. تو جن کا ہم کلمہ پڑھتے انہوں تو پیدا ہوتے ہی کسی کا حق نہیں مارا، اور ناک مارنے کی کوئی تعلیم و تلقین کی ہے. اب اگر میں اپنے گھر میں محفل کراتا ہوں، بڑے نعتیں پڑھاتا ہوں، تقریریں کراتا ہوں، صلاۃ السلام پڑھتا ہوں، اور اپنے بھائی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوں، تو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے حکم کی تعمیل کی ہے؟ وہ میں نے دکھانے کے لیے پھر لوگوں کی ہے نا، اللہ کی خوشنودی تو نہیں ہے نا. اگر میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو میں اپنے بھائی کا مال چھوڑوں پہلے. جب میں اپنے بھائی کے مال پر قبضہ کیا ہے، پہلے وہ تو اس کو دوں، ہزاروں روپے میں لگا رہا ہوں ادھر، اس کا حق تو ادا کروں. وہ مقدم ہے، وہ مقدم ہے. تو جب تک حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے جی، تو صراط مستقیم پر ہم گامزن نہیں ہو سکتے. اور پھر انسان عبادات سے اتنا نہیں پہچانا جاتا جتنا معاملات سے پہچانا جاتا. عبادت کیا ہے؟ حج کی ہے، وہاں نماز پڑھی ہے، اور آ کر کہا ہے میں نے بیت اللہ میں 40 نمازیں پڑھی ہیں، 40 لاکھ نمازوں کا ثواب ملا. مسجد حرام میں خانہ کعبہ میرے سامنے تھا، تو میں نے وہاں 40 دن نمازیں پڑھی ہیں، 40 نمازیں پڑھی ہیں مسجد نبی میں، 40 نمازیں میں نے پڑھی ہیں. بہت اچھا کام ہے، بڑی نصیبوں کی بات ہے. تو یہ بھی تو دیکھو، کسی کے پیسے تو نہیں مارے ہوئے، ہم سائیکل سے زیادتی تو نہیں کرتا، ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکالا تو نہیں ہوا، بھائی کے مال پر قبضہ تو نہیں کیا ہوا. یہ بھی تو دیکھو نا، اگر یہ سارا کچھ ہے تو پھر یہ حج کس لیے کیا ہے؟ حج کر کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ نیک ہو جائے. تو قبضہ تو کیا ہوا تو نیکی تو وہ حاصل کی کوئی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ادھر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہم سمجھتے بس نماز پڑھ لی ہے تو ہم نے بڑا کام کیا ہے، بے شک یہ بہت بڑا کام ہے. نماز مومن کافر میں فرق کرتی ہے، لیکن نماز کیا سکھاتی ہے؟ نماز نے سود کھانا نہیں سکھایا، سود چھوڑنا سکھایا، خوف خدا سکھایا. نماز نے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سکھائی ہے، اپنے آپ کو کمتر ثابت کیا ہے، اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر لگا دی ہے، عاجز کر دی ہے، خشو خضو پیدا کرا ہے. اور خشو خضو کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ وہ مال جسے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں، سائلوں اور لوگوں کی گردنیں آزاد کرانے میں صرف کرو، تو یہ تو تب کرے گا نا جب یہ کسی کا مال نہ ہڑپ کرے گا. تو جب دوسروں کو یہ مال ہڑپ کر رہا ہے تو کیا ہے، اسے یہاں کیا خرچ کرے گا، وہ کس کام اس کا آئے گا خرچ کرنا. اور پھر یہ جتنی بھی عبادات ہیں، جی، ایمان باللہ، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان، ان کے بعد یہ جتنے معاملات اور احکامات فرمائے گئے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، عہد کی پاسداری ہے، جی، وعدہ پورا کرنا ہے، امانت کی پاسداری کرنی ہے اور صبر کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو ایک اور انداز میں سورۃ توبہ کے اندر بیان فرمایا. اور وہ مقام جو ہے وہ بھی قابل غور مقام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، پانچ باتیں بیان کی، ماں باپ، بیٹے، اولاد، بچیاں بھی ساتھ ہیں، بھائی بہنیں بھی ساتھ ہیں، ازواج بیوی، و عشیرتکم اور قبیلہ برادری، قرابت دار، خاندان، و اموال اقترفتموہا اور کمائی کا مال، و آت المال علی حبی مسکین ذوی القربیٰ جس کا ذکر ہے نا، کمائی کا مال، و تجارتن اور تجارت، منڈیوں میں کاروبار، فیکٹریاں، کارخانے، تجارتن تخشونا کسادہ، جن کا ڈر رہتا ہے کہ یار کہیں گاٹے نہ پڑ جائے، ہیں جی یار ابھی تھوڑا سودا خریدو، ابھی اتنا زور نہیں ہے، پتہ نہیں مال ڈاؤن ہی نہ ہو جائے، کہ تو جلدی سے سٹور کر لو، یہ آنے والے دنوں میں بڑا مہنگا مال بکے گا اور چاہے سارے ڈاؤن ہو جائے. تو یہ جو کساد بازاری ہے، انسان ڈرتا ہے کہ میرے سودے کو نقصان نہ ہو جائے. وہ مساکن تردونا، اور وہ مکانات کبھی جناب علی ٹائل لگ رہی ہے، کبھی پتھر لگ رہا ہے، کبھی گٹکا لگ رہا ہے، کبھی سب کچھ اڑا کے پھر پینٹ ہو رہا ہے، اور کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی ڈیزائن بدلا جا رہا ہے، کبھی دروازے نہیں لگ رہے ہیں، ساری عمر ہی ادھر پیسہ لگاتے رہے. یہ محبت، یہ کتنی محبتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. فرمایا نمبر ایک ماں باپ کی محبت، نمبر دو اولاد کی محبت، نمبر تین بہن بھائیوں کی محبت، نمبر چار بیوی کی محبت، نمبر پانچ خاندان کی، برادری کی محبت، نمبر چھ مال کی، کمائی کی محبت، نمبر سات تجارت کے مال کی محبت، نمبر آٹھ مکانوں کی محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر ان کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، ان کی محبت اگر ان محبتوں سے زیادہ ہے، تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو، یعنی اس کے عذاب کا انتظار کرو. اب میں اور آپ غور کرتے ہیں، سوچیں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے، یا جہاد فی سبیل اللہ، تینوں کی ترتیب وار بیان کی، اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت، اگر یہ محبتیں ان محبتوں کے مقابلے میں یہ آٹھ محبتیں زیادہ ہیں، تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ پھر اللہ کے عذاب کا فرمایا انتظار کرو. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ان محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ بیٹوں سے محبت نہ کرو، ماں باپ سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہتا. وہ تو کہتا ہے کہ میری بندگی کے بعد اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بعد اپنے ماں باپ سے محبت سلوک کرو، وہ تو کہہ رہا ہے. لیکن جب ایک طرف اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، ایک طرف اولاد کی بات ہے، بیوی کی بات ہے، برادری کی بات ہے، ماں باپ کی بات ہے، بہن بھائیوں کی بات ہے، اب یہ دیکھنا ہے کس کو چننا ہے، کس کی بات کا چناؤ ہے، کس کی بات کو ترجیح ہے، کس کی بات کو ہم نے فوقیت دی ہے. اگر تو ہم نے برادری کو فوقیت دے دی، بہن بھائیوں کی بات کو فوقیت دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کر دیا، تو ہم نے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لیا ہے. ہم چلتے پھرتے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آج ہم جو جس عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اور جہاد فی سبیل کی محبت کو مؤخر کر دیا ہے، اور ان چیزوں کی محبت کو ترجیح دے دی. یہ ترجیح دینے سے ہمارا نقصان ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ کی بات ہے، اولاد کی بات ہے، برادری کی، اس کو ترجیح دیں گے اور کہ یار ابھی ساری عمر ہے یار، سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہ ساری عمر ہماری اتنی چلے گی تو اتنے دیر رہیں گے، پل کی خبر نہیں ہے. جن کو ہر وقت موت یاد رہتی ہے وہ تو کیا کہتے ہیں، جناب علی کرم الوجہ فرماتے ہیں، میں تو جب نماز پڑھتا ہوں نا، تو میں جب تکبیر تحریمہ کرتا ہوں تو یہ خیال ہوتا ہے شاید یہ آخری تکبیر تحریمہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ابھی بڑے کام کرنے. ہم نے جب فوقیت دے دی ہے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت کے مقابل دوسری چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، فرمایا کہ پھر میرے امر کا انتظار کرو. وہ آ گیا ہے امر اس کا، عذاب ہم پر پڑا ہوا ہے. کتنے عذاب میں پھنسے ہوئے ہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کتنی ہم توقیر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توقیر اور تعظیم کو سب سے مقدم بیان کی اپنی محبت کے بعد. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور یہ سوچنا یہ نیکی کیا ہے، نیکی کیا ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اور اللہ فرمائے نیکی یہ ہے، نیکی یہ ہے جس کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں تفصیل بیان ہوتی ہے، جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا منہ کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. اور اس ایمان لانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بھی ساتھ شامل ہے، کیونکہ نبی پاک یہ بات سنا رہے ہیں نا. اور آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان. ان کے بعد وہ جو مال جس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس مال کی خاطر ہم بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں جی، اور جھوٹے مقدمے کر کے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کر رہے ہیں، اور جھوٹے طلاق نامے بھیج کے جائیدادوں پر قبضے کر رہے ہیں، کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، اور یہ سارا ظلم ہم اپنے آپ اٹھا رہے ہیں. یہ مال جو ہے، اس کو اپنی رب کی محبت میں، قرابہ داروں میں، یتیموں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سائلوں میں، گردن چرانے میں خرچ کرنا، اور یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی دینا، عہد کی پاسداری کرنا، وعدوں کا پورا کرنا، اور جب مصیبت آئے، مشکل پیش آئے تو صبر کرنا، اور جب جنگ کا وقت آئے تو ڈٹ جانا. فرمایا کہ جب یہ باتیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بات سچی کی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ متقی اور پرہیزگار. تو اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے جی، ایمانیات کی درستگی، اعمال کی صحت اور معاملات کی صحت، یہ سبھی ضروری ہے. صرف یہ نہیں نماز پڑھ لی اور جو مرضی کرتے رہو، نہیں، نماز اپنی جگہ اور معاملات کی درستگی، دونوں کو خیال رکھنا ہے. جب ہم سارے معاملات اور عبادات اور میل ملاپ، جو بھی دنیا کا نظام ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کو ادا کریں گے، ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، ہم قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کا شعور، فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.